मेरे मन विच मुर्शद लाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सिलसिला, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ और है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते और इस हफ्ते और उम्मीद है कि आने वाले दो हफ्तों तक हम इस फॉर्मेट को इस दारुल इरफान मुनारा से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और यहां पर सालकीन मौजूद हैं, यहां पर शेखुल मुकर्रम हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब मदजिल्ला उलाली मौजूद हैं। और ये बड़ा अहम तरीन सेशन होता है इस रूहानी तरबियत के अंदर के, जहां पर सोहबत शेख होती है, डायरेक्ट सवाल करने का मौका मिलता है और उनके सहर हासिल जवाब मिलते हैं। हमने सोचा कि इसी सेशन को आपकी खिदमत में पेश किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस इज्तमा के अंदर शामिल होना चाहें, कोई कैद नहीं है कि आप पूरा महीना यहां पर रहें। आप एक दिन के लिए आ सकते हैं, दो दिन के लिए आ सकते हैं, जितना आपके पास वक्त हो आप इस यहां पर दारुल इरफान मुनारा में आके रूहानी तरबियत में शामिल हो सकते हैं। यहां पर आपको रिहायश भी मिल जाएगी, यहां पर आपको खाने पीने का भी कोई मसला नहीं होगा। और यहां पहुंचने का जो रास्ता है वो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप लाहौर से तशरीफ लाते हैं या रावलपिंडी की तरफ से आते हैं तो मोटरवे से जब आप पहुंचते हैं कलर कहार, तो वहां से एक रास्ता निकलता है जो खुशाब की तरफ जाता है। तो खुशाब की तरफ आप 25 किलोमीटर चलते हैं तो मुरारा गांव आता है। मुरारा गांव से थोड़ा सा पहले दारुल इरफान मुरारा का आपको बोर्ड नजर आ जाएगा। यहां पर आप तशरीफ लाइए और इस रूहानी इज्तिमा के अंदर आप शामिल हो जाइए। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला सवालात का शुरू करते हैं। सालकीन के सवालात मेरे पास मौजूद हैं। आप ने जो सवालात हमें ईमेल किए, जो एसएमएस किए, वो भी मेरे पास मौजूद हैं। हजरत साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और हमें मौका दिया कि हम इस इज्तमा में इस सेशन को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। आपकी बहुत मेहरबानी। हजरत जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। और इजाजुल हसन फारूकी हैं लाहौर से, इनका सवाल है कि अमूमन मर्द हजरात खवातीन को बुजुर्गों के पास या नेक लोगों के पास या शेख के पास जाने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप इबादत घर में बैठ के ही करें तो वो ज्यादा बेहतर है। क्या ख्वातीन को बुजुर्गों या मशाइख के पास जाना चाहिए, उनकी सोबत इख्तियार करना जरूरी है?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। مرور زمانہ نے یہ سوالات پیدا کر دیے، جو جو وقت گزرتا گیا اور انسانی اقدار جو ہیں ان پر زوال آتا گیا اور ہمارے اقدار میں کمی آتی گئی تو یہ سوال پیدا ہو گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگ یا شیخ کون ہے، یہ سوال ہے تصوف کے لیے۔ تصوف میں کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ شخص شیخ ہو سکتا ہے جو طالب کو فنا فر رسول کرا سکے، روحانی طور پر اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے، حاضر کر سکے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ نہیں۔ دوسرا سلسلہ رہ جاتا ہے تربیت کا، مسائل سننے سمجھنے سیکھنے کا۔ وہ کوئی بھی عالم، عالم نہ ہو، روزمرہ زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز جانتا ہو تو اس سے وہ سیکھا جائے تو وہ جائز ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے جہاں مردوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، وہاں خواتین نے بیعت کی، بیعت کے لیے حاضر ہوئیں، اور شرائط بھی قرآن نے بتائی ہیں کہ اس کام پہ بیعت کریں، یہ کام نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ تو شیخ کے پاس یا بزرگان دین کے پاس جانا تو ضروری ہے، لیکن خواتین کے لیے پردہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، شیخ سے بھی اور پیر صاحب سے بھی، جتنا کسی بھی غیر مرد سے. پردہ ہونا چاہیے، پردے میں تربیت ہونی چاہیے، ان تک بات پہنچے، آواز پہنچے، ان تک برکات پہنچے، اور شرعی جو حدود ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے. تو چونکہ اب ہمارے ہاں اصل تو کمیاب ہو گئی ہے، میں نایاب تو نہیں کہوں گا لیکن بہت کمیاب ہو گئی ہے، اور لوگوں نے پلیے بنا لیے ہیں، پگڑی باندھ لی، اوپر ایک چادر کر لی، اوپر ایک چوہا پہن لیا، اور وہ پلیے بنا کر لوگوں کو شیرینیاں جمع کرتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے، تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ شیخ واقعی شیخ ہے تو انہیں جانے کی ضرورت نہیں.
اور اگر یہ معلوم ہو کہ شیخ واقعی شیخ ہے تو پھر جانا ضروری ہے،
ضرور جانا چاہیے. کیونکہ آخرت میں جواب دہی میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں، مرد کی جواب دہی اس کی ذمہ داریوں کی ہوگی، خاتون کی جواب دہی اس کی ذمہ داریوں. دوزخ میں اگر مرد جائیں گے کفر میں پکڑے ہوئے تو کفر میں جکڑی عورتیں بھی جائیں گی، جنت میں اگر مرد جائیں گے اللہ کی بخشش سے تو عورتیں بھی جائیں گی.
صحیح.
صنف کا فرق دنیاوی زندگی کے لیے ہے، اور اخروی اجر پر اس کا کوئی، ایک ہی میدان میں سب کا حساب ہوگا. سب مکلف ہیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے.
اچھا حضرت جی، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، عطیہ احمد ہیں کراچی سے، یہ کہتی ہیں کہ کیا خواتین کے لیے ولایت کا حصول ممکن ہے؟
بالکل ممکن ہے، جب صحابی بن سکتی ہیں. ولایت کی انتہا یہ ہے کہ جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے تبع تابعین کا درجہ شروع ہوتا ہے. کوئی ولی کتنی بھی ترقی کرے وہ تبع تابعی نہیں بن سکتا. تبع تابعین کی منزل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تابعین، تابعیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابیت. صحابیت کی انتہا جو ہے وہ نبوت کی ابتدا ہے، اوپر پھر نبوت ہے، صحابی اور نبی کے درمیان کوئی درجہ نہیں. اگر خواتین صحابیہ بن سکتی ہیں تو ولی کیوں نہیں بن سکتی؟
بالکل ٹھیک. حضرت جی، یہیں سے ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ جو ولی خاتون ہے یا شیخ خاتون ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یا اس سے منسلک ہونا مرد کے لیے، وہ اس کا کیا کردار ہوگا؟
شیخ نہیں بن سکتی،
ولی بن سکتی. شیخ نہیں بن سکتی،
ایز نبوت میں بھی کسی خاتون کو امامت نہیں سونپی.
صحیح.
شیخ امام ہوتا ہے، امامت مرد کے فرائض میں سے. اپنے اپنے فرائض کا جواب دونوں نے دینا ہے، جو اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. قیادت، سیادت، امامت، یہ مرد کی ذمہ داری. خاتون اذان نہیں کہہ سکتی، امامت کیا کرے گی؟
صحیح. یعنی کہ ولی اللہ کے درجے پہ پہنچ سکتی ہے،
ولایت کی انتہا تک جا سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو، لیکن شیخ نہیں بن سکتی، برکات نہیں تقسیم کر سکتی. یہ اس کا منصب ہے، اس کی ذمہ داری بھی.
تو مرد حضرات سے اس کے انٹریکشن، اس کا لین دین، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟
جو شرعی طریقہ ہے، شرعی حدود ہر جگہ موجود.
صحیح. حضرت جی، ایک اور سوال ہے نصیر اللہ مالک لاہور سے، یہ پوچھتے ہیں جی کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں؟ مزید یہ کہ ایسا کون سا عمل ہے جو صحبت شیخ میں فیض کے حصول کا باعث بنتا ہے؟
بڑا اچھا سوال ہے، بلکہ بہت ضروری سوال ہے. جہاں تک اعمال و کردار کا تعلق ہے تو ان کی تعین تو میں یا آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے شریعت موجود ہے. شیخ کی صحبت میں بھی شرعی طریقے سے بیٹھا جائے گا، وہی کام کیے جائیں گے جن کے کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، اور اس طرح کیے جائیں گے جس کا حکم شریعت دیتی ہے. لیکن ایک بہت بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ کی صحبت میں فائدہ تب ہوگا جب آپ کا دل متوجہ الی الشیخ رہے گا. شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سوچ رہے ہیں کہ میری دکان کا آج کیا ہوگا.
صحیح.
دل دکان پر ہے، وجود شیخ کی صحبت میں فائدہ کیا ہوگا؟ شیخ کی صحبت میں نے کل یہ عرض کیا تھا ساتھیوں سے کہ یہ موبائل فونوں نے ہماری توجہ چھین لی ہے. ہر اچھی بری خبر ہر وقت گھنٹی بج رہی ہے, وہ دل کو ایک طرف متوجہ ہونے نہیں دیتے. تو میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ یار ایک دن دو دن کے لیے یاد تو موبائل سرے سے بند کر دو, جو ہونا ہے اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہوگا, تمہارے پاس جو تھوڑا سا وقت ہے پوری طرح متوجہ اللہ ہو جاؤ, اور جب بھی بیٹھو اپنے قلب کو شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رکھو, اور یہ دیکھو کہ وہاں سے انوارات آ رہے ہیں, میرے قلب قبول کر رہا ہے. تو جو جتنی آپ مضبوطی سے متوجہ رہیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہو, باقی سارے کام وہی ہیں جو شریعت کے مطابق.
صحیح صحیح,
نماز روزہ نوافل اذکار سارے وہی.
اچھا ایک اور سوال آگے ہے کمل طارق ہے لاہور سے, یہ شاید اس کا پہلے کچھ جواب تو میرا خیال ان تک پہنچ گیا ہوگا. راہ سلوک میں عورت کہاں تک جا سکتی ہے؟ کیا خواتین کو بھی سلوک کی منازل اور مناسب حاصل ہو سکتے ہیں؟
منازل حاصل ہو سکتے ہیں, مناسب نہیں. مناسب خواتین کے لیے نہیں ہے, مناسب ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
صحیح,
منصب کہتے ہیں کسی ذمہ داری کو. مناسب خواتین کے لیے نہیں ہے, امامت سیادت خواتین کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا جب حکم دیا تھا خسرو پرویز نے, تو وہ ایک لمبا قصہ ہے میں اس میں نہیں آتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی, اللہ ممزق ملکہ کل ممزق, اس کے ملک کے یا اللہ ٹکڑے کر دے. اس نے نام نبوی کو پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا تھا, اسے اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا. شہرویا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا, اس کے بیٹے کو کسی جرنیل نے قتل کر دیا. تو پھر خسرو پرویز کی بیٹی جو ہے وہ, یہ معاملے چند سالوں میں ہو گئے, دو ایک دو سالوں میں, اور اس کی بیٹی جو ہے ایران کی حکمران بن گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ خسرو کا خاندان تو قتل ہو کر ختم ہو گیا, خود بھی قتل ہو گیا پرویز, اور اس کا خاندان بھی تباہ ہو گیا. یہ پرویز بڑا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل تو ہم ہر گھر میں ایک پرویز موجود ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں نے یہ نام اتنا پیارا کیوں رکھا ہوا. تو پرویز کی بیٹی حکمران بنی, تو حضور نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمران خاتون.
صحیح صحیح.
تو حکمرانی یا حکومت یا عہدہ یا منصب, یہ مردوں کا حصہ ہے, خواتین کا ہے. ولایت کی انتہا تک عورت جا سکتی ہے, منصب نہیں پا سکتی, شیخ نہیں بن سکتی.
شیخ نہیں بن سکتی, منصب نہیں پا سکتی, اور اعلیٰ درجے تک جا سکتی ہے,
انتہا تک جا سکتی.
صحیح. حضرت جی ایک اور سوال ہے, دانش بدر ہیں کراچی سے, یہ لکھتی ہیں کہ جس طرح مردوں کو جسمانی طور پر کبھی بنایا گیا ہے, کیا اسی طرح سے اختلاف ایک مرد اور عورت کی روح میں بھی ہے؟ کیا مرد کی روح زیادہ طاقتور ہے عورت کی نسبت؟
نہیں, اروا میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ نو مولودہ بچیاں جو عرب میں رواج تھا وہ دفن کر دیتے تھے, تو قرآن کریم ازل مودہ تو سوئلت, جب وہ زندہ گاڑی گئی بچی سے سوال کیا جائے بے یہ زمبن کو تلت, تمہارا کیا جرم تھا, اس نے تمہیں کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نو مولود بچی تھی روح اس کی بھی بالغ تھی.
صحیح.
بدن بالغ ہونے میں وقت لیتا ہے, روح مرد کی بھی اتنی مضبوط ہے, خاتون کی بھی, اس بچی کی بھی اتنی مضبوط تھی کہ میدان حشر میں تو وہ بات کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اس نے قتل کیا, میرا کوئی گناہ نہیں تھا, میں تو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی, میرا وجود بالکل معصوم تھا, میں تو گناہ کر ہی نہیں سکتی تھی, کرنا میں نے کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ روح تو اس کی بھی بالغ ہوگی جو جواب دے گی, جو بات بتائے گی. تو روح بنیادی طور پر مرد کی بھی جتنی مضبوط ہے خاتون کی بھی اتنی مضبوط ہے. جتنے منازل مرد حاصل کر سکتا ہے سلوک کے, اتنی عورت بھی کر سکتی ہے. فرائض جس طرح زندگی میں روح مشقت کے کام, روزی کما کے لانا, گھر مہیا کرنا, لباس مہیا کرنا, غذا مہیا کرنا مرد کے فرائض میں سے ہے, عورت کے فرائض میں سے گھر کو سنبھالنا، اس کی دولت کو ضائع نہ کرنا، اس کی آبرو کو ضائع نہ ہونے دینا، اس بچوں کو پالنا، یہ سارے. یہ اب ایک مرد کو آپ اس کا نوزائیدہ بچہ دے دیں، شاید وہ ایک رات بھی اس کے ساتھ بسر نہ کر سکے، خاتون کو اس کے ساتھ سالوں بسر کر کے اسے جائے. تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو عطا کی گئی ہیں، اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو مل جانے ملنا ہیں. لیکن عند اللہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، اس کی روح ویسی ہی مکلف ہے. روح بالغ ہوتی ہے، روح معصوم نہیں، روح میں بچپن نہیں ہوں.
یعنی کہ تمام تر سوالات جو ایک مرد سے آخرت میں کیے جائیں گے، وہی ایک عورت سے بھی کیے جائیں گے، اور اتنی قصوروار وہ بھی ہوگی اگر اس نے دنیا میں.
ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، جواب دہی ایک،
جواب دہی ایک ہے. حضرت جی کچھ اور سوالات ہیں اور کچھ سالکین کے سوالات بھی ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. ناظرین محترم ایک مختصر سا بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم مہوان صاحب، اور یہ آج جو سلسلہ ہے یہ سالانہ اجتماع ہے، اس کا ایک سیشن ہے جس میں ہم موجود ہیں. سالکین کی طرف سے کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت ہی دور سے آئے ہوئے ایک بھائی ہیں، وہ اپنا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کریں.
My name is Muhammad Yusuf. I'm from England, UK. A lot of the times the ulama ask the question that when a person has given bait already once, for him to give bait again, is it acceptable? JazakAllah.
Yeah. Your question is in English, but I'll like to answer in Urdu because there are few persons who know English. Everybody can't understand. So I think this brother will translate it in English for you. بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک بیعت ہے بیعت امارت، آپ کسی کو ملک کا سربراہ بناتے ہیں، آج اس کی شکل آپ کے ووٹ میں ہے. آپ جو ووٹ دیتے ہیں یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی بیعت ہے، آپ اسے امین اور اہل اس عہدے کا تصور کر کے دیتے ہیں، اور اس کا قیامت کو جواب دینا ہوگا. دوسری بیعت ہے جو جہاد کے وقت موت پہ کی جاتی ہے، جو بھی سالار لشکر ہوتا ہے، لشکر اس کے ہاتھ پہ، جو بیعت رضوان میں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو صحابہ وہاں حضرت تھے سب نے موت پر بیعت کی کہ آخری آدمی اور آخری سانس تک لڑیں گے. ایک ہے تیسری بیعت ہے بیعت اصلاح. روزمرہ کے امور میں پوچھنا وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بیعت ہر اس آدمی سے کی جا سکتی ہے اگرچہ وہ عالم نہ بھی ہو لیکن اتنا علم رکھتا ہو کہ روزمرہ کے معمولات کے بارے بتا سکتا ہو، اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. یہ ہر اس آدمی سے کی جا سکتی ہے جو آپ کی رہنمائی کرنے کا ہے، اتنا علم رکھتا ہو کہ آپ کو بتا سکتا. یہ تین بیعتیں ہو گئیں. اب ظاہر ہے کہ ووٹ بھی آپ دو بندوں کو نہیں دیں گے، یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ موت پہ بیعت بھی اسی موقع پر کریں گے، اسی بندے سے کریں گے. اصلاح کی بیعت بھی اگر ایک آدمی سے ہوگی جب تک وہ موجود ہے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں چلا جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ضرورت پیش آئے گی، آپ کسی اور کے ساتھ رشتہ قائم کریں گے، اس آپ کو پوچھنا تو ہے. چوتھی بیعت ہے بیعت تصرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت تصوف اس بندے سے کی جا سکتی ہے جو کم از کم فنا فی الرسول کرا سکتا ہو، یہ نہیں کہ صرف خود ہو، اتنی استعداد ہو کہ طالب کو فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا، اس کی روح کو بارگاہ رسالت میں پہنچا سکتا. اگر یہ استعداد نہیں ہے تو اس سے تصوف کی بیعت جائز نہیں ہے. پھر ایک صوفی سے آپ نے بیعت کی، اس نے آپ کو لطائف کرائے یا ابتدائی ایک آدھ مراقبہ کرایا اس کا وصال ہو گیا. تو اب آپ اپنا کام چھوڑ کر نہیں بیٹھیں گے, آپ کو ایسا بندہ تلاش کرنا ہوگا جو اس سے آگے آگ کے اسباب چلا سکے. آپ ظاہری علوم حاصل کرتے ہیں, پرائمری میں جب پاس کر لیتے ہیں تو کیا مڈل میں داخلہ نہیں لیتے؟ پرائمری والے نے تو پرائمری تک کرانا تھا نا, اب وہ پرائمری والا کیا ناراض ہوتا ہے کہ آپ مڈل میں کیوں گئے؟ یا مڈل سے آپ ہائی میں نہیں جاتے, ہائی سے آپ کالج میں نہیں جاتے, کالج سے یونیورسٹی میں نہیں جاتے, تو پچھلا کوئی ناراض کیوں؟ پچھلے فخر کرتے ہیں کہ میرا اسٹوڈنٹ دیکھ لو پی ایچ ڈی کر رہا ہے. جس نے پرائمری پڑھائی ہو اسے بھی فخر ہوتا ہے. اگر ایک شیخ کے پاس گئے آپ نے تو کم از کم معیار تو فنا پھر رسول ہے. ہاں اگر اس کا وصال ہو گیا اور وہ آپ کو پیچھے چھوڑ گیا تو ضروری ہے کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جو اس سے آگے اسباق چلے. اگر اس نے فنا پھر رسول بھی کرا دیا اور وہ زندہ بھی ہے لیکن اس سے آگے اس کی استعداد نہیں ہے, تو اگر وہ شیخ جو فنا پھر رسول کرا سکتا ہے وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ بھائی مجھے یہاں تک آتا تھا, اب فلاں بندہ ہے وہاں جاؤ, وہ سکول ہے وہ کالج ہے وہاں جو. کیونکہ بندے کو استاد کی علمی ہے, ایک استاد پرائمری کا ہے تو بندہ پرائمری پڑھ کے بیٹھ رہے کہ جی میں اب دوسرا استاد حاصل نہیں کرتا چونکہ میں پرائمری پڑھ چکا ہوں, یہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر شیخ واقعی شیخ ہے تو جہاں سے آگے وہ نہیں بتا سکتا وہاں سے آگے اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو کہے گا بس خود تلاش کرو, مجھے پتا ہوتا میں خود اس بندے کے پاس جاتا خود سیکھتا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک.
تو اگر آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے آگے لے جا سکتا ہے تو ضرور اس سے برکات حاصل کریں. مقصد تو ترقی درجات اور کیفیات کا حصول ہے نا, بندوں سے تعلق تو مقصد نہیں. ہاں یہ بیعت جو شرینیاں دینے کے لیے اور دنیا کی مصیبتیں ٹالنے کے لیے ہوتی ہے, یہ بیعت جو ہے یہ ایک ہی سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دوسرے کے پاس مت جانا, اس پر مصیبت آ جاتی ہے, بندہ چلا جائے تو اس کی وہ آمدن کم ہو جاتی ہے.
صحیح, بالکل.
تو مرید کی مصیبت چلے نہ چلے پیر کی تو چلی رہتی ہے, اسے دولت ملتی رہتی ہے تو اس کا کام تو ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف بیعتیں ہیں اور یہ جو بیعت حصول برکات کے لیے ہے اس میں تو تسلسل ہے. ہاں تو شیخ ایسا مل جائے کہ شاید وہ آپ کی طلب سے بھی زیادہ دے سکتا ہو تو پھر کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟
بے شک, بے شک, بے شک. حضرت جی شیخ میں اور صوفی میں کیا فرق ہے اور صوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
صوفی بہت سے لوگوں نے, مفسرین کرام نے بھی, اہل علم نے بھی اس کے بارے بہت سی ڈیفینیشنز لکھی ہیں. صوف کے کپڑے پہنتے تھے صوفی کہلائے, مختلف چیزیں, لیکن میں ان سب باتوں سے متفق نہیں ہوں. قرآن حکیم میں ایک لفظ ہے تزکیہ, اور فرائض نبوت میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو قرآن کی آیات پہنچاتے ہیں, جو قبول کرے اس کا تزکیہ کرتے ہیں, پھر اسے کتاب و حکمت یعنی قرآن اور اس کی تفسیر سمجھاتے ہیں. یہ دین کو سمجھنے سے پہلے صوفی ہونا ضروری ہے. تزکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے صاف کرنا. قرآن کریم جب دنیا پہ پھیلا تو میری رائے میں جو پہلا ترجمہ ہوا جب فارس فتح ہوا تو فارس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. ہمارے اکثر محدثین مفسرین فارس سے ہیں, ایران سے ہیں, ایرانی مملکت سے ہیں, تو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تو انہوں نے تزکیے کو فارسی میں تصوف لکھا.
صحیح صحیح.
تصوف کا معنی بھی صفائے قلب ہے, تزکیے کا معنی بھی جو وہ ہے. تو جو بھی صفائے قلب کے لیے محنت کرتا ہے وہ صوفی ہے.
وہ صوفی, صحیح.
شیخ بھی صوفی ہے, طالب بھی صوفی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اور یہ جن صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے وہ ایک اچھے منصب پر فائز ہیں. نام انہوں نے کہا ہے کہ میرا سیگہ راز میں رکھا جائے. وہ لکھتے ہیں کہ جی کس حد تک جمہوریت کو اسلامی کہا جا سکتا ہے اور کس طرح کی جمہوریت کو غیر اسلامی کہا جا سکتا ہے؟
یار بڑا مزے کا سوال ہے, اور یقیناً یہ کسی بڑے آدمی کا سوال ہوگا, عام آدمی کی سوچ اتنی نہیں ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی اتنا نہیں سوچتا. کاش عام آدمی اتنا سوچتا تو یہ ہر چیز درست ہو جاتی. جمہوریت کی بنیاد اسلام ہے, اور دنیا میں پہلا نعرہ جو تمام اجتماعی زندگی کا لگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا, یا ایہا الناس, اے اولاد آدم.
سبحان اللہ.
اسلام میں جو جمہوریت ہے, جمہور کہتے ہیں اکثریت کو, اسلام میں جمہوریت کا مزاج یہ ہے کہ اگر سوال ہے عمارت بنانے کا تو انجینئرز جو ہیں ملک میں ان کی اکثریت جس رائے پہ متفق ہوگی وہ جمہوری رائے.
صحیح صحیح.
سوال ہے میڈیکل کا, بندوں کی صحت کا, اسپتال بنانے کا, اس میں شعبے بنانے کا, تو جو آپ کے پاس ڈاکٹر ہیں ان کی اکثریت جس رائے پہ متفق ہو جائے گی وہ جمہوری رائے.
صحیح.
جمہور کی رائے. سوال ہے فقہ کا, علم کا, دینی علوم کا, تو فقہا کی اکثریت جس بات پہ متفق ہو جائے گی وہ جمہور کی رائے, وہ جمہوریت ہو. سوال ہے تفسیر کا, قرآن کی تفسیر کا, تو مفسرین کی اکثریت جس رائے پہ متفق ہو جائے گی وہ جمہوری. یہ نہیں کہ تفسیر کا سوال ہے اور چرواؤں کی اکثریت فیصلہ کر دے. یہ نہیں کہ تعمیر کا سوال ہے اور چرواؤں کی اکثریت اس کا فیصلہ, یہ جمہوریت نہیں ہے. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کے جمہور کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ.
صحیح.
قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم محض اکثریت کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, چونکہ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وَقَلِلُ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, تو بندے اس شعبے کے بندے ان کی اکثریت یہ جو, یہ میری بات محترمہ بے نظیر صاحبہ سے بھی ہوئی تھی, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی, تو ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ ایک سیشن کیا تھا اور مجھ سے یہ رائے لی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ یہ ہے, اس کا تو آپ کے ہاں نشان بھی نہیں, تو آپ محض کثرت رائے کو جمہوریت
کہتے ہیں.
محض کثرت رائے جمہوریت نہیں ہے. جس شعبے کا سوال ہے اس شعبے کے ماہرین کی اکثریت کا نام جمہوریت.
صحیح.
اور یہ جمہوریت ہمارے پلے پڑ گئی ہے, یہ تو یار عام آدمی کی اکثریت بھی نہیں ہے.
چلے, یہ تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے ہم سے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اور جس کا بڑا ڈیٹیل سے آپ نے جواب دیا ہے, وہ شاید یہ سمجھ گئے ہیں کہ جمہوریت کون سی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی, اور اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ شاید کچھ اس میں آگے بہتری بھی کریں. محترم, آپ کو بہت اچھے طریقے سے ظاہر ہے کہ جمہوریت کا مفہوم اور سارا پتہ چل گیا ہوگا. حضرت صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ان حالات میں ہمارے اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کی ہمیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم, آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.